जुमा 7 अक्टूबर के सैरवीन के साथ माहवारा सफ्तर का सलाम। पाक भारत कशीदगी और कश्मीर के मामले को अक्वामे आलम में सही तौर पर उठाने में नाकामी पर पीपल्स पार्टी की रहनुमा ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया।
पानी को एक वेपन बनाया है। आपके कौन से इंटरनेशनल लॉयर्स खड़े हुए हैं डिस्कस करने के लिए, क्या मुअसर बात की?
तफसील आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, फरहत जावेद से खबरें सुनिए। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में मुबैना तौर पर इंसानी हकूक की सूरत हाल और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय अफवाज की फायरिंग के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली है। करारदाद की तैयारी से मुतलक बात करते हुए पीपल्स पार्टी की सैनेटर शेरी रहमान का कहना था,
ये जो आज रेजोल्यूशन बन रहा है, कल भूषण यादव का नाम डाल दें तो बेहतर होगा। पाकिस्तान के साथ जो जो जारियत कर रहा है उनके नाम डाल दें तो बेहतर होगा। और शुक्रिया अदा करें उन ममालिक का जो आपके साथ खड़े हैं। द पोजीशन टेकन बाय चाइना, टर्की, ईरान, रशिया एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एंड द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन, क्योंकि इसके अलावा किसी ने आपके साथ हाथ नहीं बढ़ा के कोई बात की है।
उधर इंडिया ने कहा है कि वो दिसंबर 2018 तक पाकिस्तान के साथ सरहद को मुकम्मल तौर पर सील कर देगा। ये ऐलान इंडियन वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने उन 4 रियासतों के सिक्योरिटी जायजे के बाद किया जो पाकिस्तान की सरहद पर वाके हैं। उन्होंने कहा कि सरहद को महफूज बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर मबनी मनसूबा तश्कील दिया जाएगा। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जारी एहतजाजी तहरीक अब 4th माह में दाखिल हो गई है। आज भी बड़ी मसाजिद और खानकाहों में सिक्योरिटी पाबंदियों की वजह से जुमे की नमाज नहीं हो सकी। श्रीनगर से रियाज मसरूर।
गुज़िश्ता 3 माह के दौरान मुसलसल 13 मरतबा ऐसा हुआ कि जुमे की नमाज तारीखी जामा मस्जिद या बड़ी खानकाहों में नहीं हो सकी। हुकूमत ने आज भी श्रीनगर में मुकीम अक़वामे मुत्तहिदा के फौजी मुबसरीन के दफ्तर की तरफ आवामी मार्च को नाकाम बनाने के लिए श्रीनगर और दूसरे कस्बों की नाकाबंदी कर दी थी। फौज ने दावा किया है कि शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में मुसलह झड़प के दौरान 7 शिदत पसंदों को हलाक किया गया, तहम इनकी शनाख्त जाहिर नहीं की गई। वाजह रहे 8 जुलाई को पुलिस के हाथों मुसलह कमांडर बुरहान वानी की 2 साथियों समेत हलाकत के बाद हिंद मुखालिफ एहतजाजी लहर फैल गई, जिसे दबाने की सरकारी कार्रवाइयों में अब तक 90 मारे गए और 12,000 से ज्यादा जख्मी हैं। हुकूमत ने 7,000 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अलहदगी पसंदों को जेलों या घरों में नजरबंद किया गया है।
अमेरिका के एक सरकारी अदारे ने पेंटागन से उन रिपोर्ट से मुतलक वजाहत तलब की है जिनमें अफगानिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज में हजारों गोस्ट फौजियों का इंकशाफ हुआ है। इनमें सिर्फ अफगान सूबे हिलमत से आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां तकरीबन 13,000 ऐसे फौजी तनख्वाहें ले रहे हैं जो असल में मौजूद ही नहीं। हेटी में मैथ्यू तूफान के नतीजे में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 400 तक पहुंच गई है। शहर जेरेमी में 80% इमारतें जमींबोस, जबकि जनूबी सूबे में 30,000 मकानात तबाह हुए हैं। यहां तकरीबन 10,000 अफराद बेघर भी हुए। तफसीलात उबैद मलिक से।
हेटी में आने वाले समुद्री तूफान मैथ्यू को 4th दर्जे का तूफान करार दिया जा रहा है और अब ये अमरीकी रियासत फ्लोरिडा की जानिब बढ़ रहा है। इस तूफान से होने वाली तबाही के बायस यहाँ रवां हफ्ते के इख्तिताम पर होने वाले सदारती इंतखाबात को भी मुलतवी कर दिया गया है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक फ्लोरिडा, जॉर्जिया और जनूबी कैरोलिना में 20 लाख से जायद अफराद को साहिली इलाकों से महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। तूफान से शुमाली कैरोलिना के इलाके भी मुतासर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है।
शाम में शिद्दत पसंदों के तर्जुमान ने अक्वामे मुत्तहिदा की अपील ये कहते हुए मुस्तरद कर दी है कि वो हलब में हथियार फेंकने की बजाय मरना पसंद करेंगे। अक्वामे मुत्तहिदा के खसूसी एलची बराए शाम ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो इन शिद्दत पसंदों को रूसी तैयारों की बमबारी ख़त्म करने की शर्त पर शहर से निकलने की पेशकश करते हैं। रूस ने इस तजवीज़ की हमायत की है। उधर रूस ने ही कहा है कि वो वियतनाम और क्यूबा में अपने फौजियों की तैनाती का सरेनो जायजा लेगा। रूस ने 10 साल कबल इन ममालिक में अपने फौजी अड्डे ख़त्म किए थे। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब रूस और अमेरिका में शाम के मामले पर ताल्लुकात कशीदा हैं। आज रूसी पार्लियामेंट शाम में मुस्तकिल बुनियादों पर फौजी अड्डा कायम करने के मामले पर भी वोट देगी। नोबेल इनाम देने वाली कमेटी ने सन 2016 के लिए अमन के नोबेल इनाम के फाते के तौर पर कोलंबिया के सदर खुआन मैनुएल सांटोश का इंतखाब किया है। तफसील सुनिए ताहिर इमरान से।
आज नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने ऐलान किया कि खुआन मैनुएल सांटोश को ये इनाम कोलंबिया में 50 साल से ज्यादा अरसे से जारी खाना जंगी के खात्मे की कोशिशों पर दिया गया है। गुज़श्ता माह कोलंबिया की हुकूमत और बाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले फाक बागियों ने तारीखी अमन मुआहदे पर दस्तखत किए थे। ताहम गुज़श्ता इतवार को कोलंबिया में होने वाले रेफरेंडम में अवाम ने फाक के साथ अमन मुआहदे को मामूली फ़र्क के साथ मुस्तरद कर दिया था। تاہم کولمبیا کے صدر نے حکومت کے سینئر حکام کی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو فاک باغی گروپ کے ساتھ معاہدے میں تبدیلی پر حزب اختلاف سے مذاکرات کرے گی۔
ایران میں سنگساری کے بارے میں تحریر لکھنے پر مصنفہ اور انسانی حقوق کی کارکن گلرخ ابراہیمی ایرائی کو 6 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ یہ بھی بتا دیں کہ گلرخ ابراہیمی ایرائی کی یہ تصنیف تاحال شائع بھی نہیں ہوئی تھی۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا، شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ لائن کی اس وقت شہ سرخی ہے کہ 2 برس میں پاکستان کے ساتھ سرحد کو سیل کر دیں گے، یہ کہنا ہے بھارت کے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کا۔ اور ہماری جو پہلی خبر ہے وہ بھی تقریباً یہی ہے، کشمیر کا معاملہ ہی ہمارا بھی پہلا ایشو ہے کہ بھارت کے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے یہ بات سیکیورٹی کے جائزہ اجلاس کے بعد کہی ہے کہ 2 سالوں میں پاکستان کے ساتھ بھارتی سرحد مکمل طور پر سیل کر دی جائے گی۔ انہوں نے پاکستان کے ساتھ 4 سرحدی ریاستوں کے سیکیورٹی ریویو کے بعد یہ بات کہی۔ ادھر پاکستان میں پارلیمان کے اجلاس میں آج ایک متفقہ قرارداد میں بھارت کی طرف سے پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی دھمکی پر سخت اظہار تشویش کیا اور سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے۔ پروگرام میں آگے چل کر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس موقع پر اس قرارداد کا مقصد کیا ہے، مگر پہلے پارلیمان کے مشترکہ اجلاس کی تفصیل۔ قومی اسمبلی اور سینیٹ کا مشترکہ اجلاس، جو دراصل کشمیر کے مسئلے پر ہی بلایا گیا تھا، اس کے اختتام پر متفقہ قرارداد جس وقت منظور کی گئی تو وزیراعظم نواز شریف اور ان کی کابینہ کے وزراء کی اکثریت ایوان میں موجود نہیں تھی۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
خارجہ امور کے بارے میں وزیراعظم کے مشیر سرتاج عزیز نے مسئلہ کشمیر اور لائن آف کنٹرول پر بھارتی افواج کی بلا اشتعال فائرنگ اور پاکستانی معاملات میں بھارتی مداخلت سے متعلق قرارداد پڑھ کر سنائی، جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ اس قرارداد میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتی افواج کی طرف سے انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیوں کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ ان مظالم کو روکنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔ اس قرارداد میں بھارت کی طرف سے پاکستان کے علاقے میں سرجیکل سٹرائک کے دعوے کی بھی مذمت کی گئی۔ اس کے علاوہ اڑی حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے بھارتی دعوے کی بھی نہ صرف تردید کی گئی بلکہ اسے مضحکہ خیز بھی قرار دیا گیا۔ اس متفقہ قرارداد میں پاکستان میں بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کی گرفتاری کا معاملہ اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی فورم پر بھی اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ پارلیمنٹ کے اس مشترکہ اجلاس میں حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان نے موجودہ حکومت کی خارجہ پالیسی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت کے غیر سنجیدہ رویے کی وجہ سے پاکستان دنیا بھر میں تنہائی کا شکار ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ موجودہ حکومت نے بھارت کی طرف سے سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کی دھمکی کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔
پانی کو ایک ویپن بنایا ہے، آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ کے کون سے انٹرنیشنل لائرز کھڑے ہوئے ہیں ڈسکس کرنے کے لیے؟ کیا مؤثر بات کی؟ کون سی کمیٹی آف یو این میں آپ پہنچے ہیں کہ واٹر کینٹ بی یوزڈ ایز این انسٹرومنٹ آف کوئرژن؟ اٹ از اے فنڈامنٹل ہیومن رائٹ۔ آپ نے ہیومن رائٹس کمیٹی میں تو ممبرشپ ہی لوز کر لی ہے، جو ہم نے کبھی نہیں کی تھی۔ یونائٹیڈ نیشنز کی ممبرشپ لوز کی ہے آپ نے ہیومن رائٹس کمیٹی کی، کیسے ہونے دیا یہ؟ جہاں کشمیر کی بات کرتے، پانی کی بات کرتے، اپنے حق کی بات کرتے، لیکن آپ نے وہ ممبرشپ کھو دی۔
سینٹ میں قائد حزب اختلاف چودھری اعتزاز احسن نے پارلیمنٹ کے اجلاس کے اختتامی لمحات پر ایک پوائنٹ آف آرڈر پر اعلان کیا کہ جس دن وہ نواز شریف کی زبان سے بلوچستان میں پکڑے جانے والے بھارتی خفیہ ادارے را کے حاضر سروس آفیسر کلبھوشن یادو کا نام سنیں گے، اس دن وہ نابینا افراد کی فلاحی تنظیم کو 50,000 روپے عطیہ کریں گے۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ نے ایک نہایت اہم قومی مسئلے پر بلائے گئے اجلاس میں وزیراعظم نواز شریف اور ان کے وزراء کی عدم دلچسپی کی نشاندہی کی۔ حزب اختلاف کے بینچوں سے شیم شیم کی آوازوں کو روکتے ہوئے خورشید شاہ نے نواز شریف اور ان کے وزراء کی عدم موجودگی پر افسوس کا اظہار بھی کیا۔ کشمیر کے معاملے پر پیش کی گئی قرارداد متفقہ طور پر منظوری کے بعد پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
ہم نے کشمیر پر قرارداد کی منظوری کے تناظر میں لاہور میں مقیم سینئر تجزیہ کار راشد رحمان سے بات کی اور یہ پوچھا کہ مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ کشمیر کی پالیسی میں پاکستان بالکل ناکام نظر آ رہا ہے، تو آج پارلیمان میں جو قرارداد منظور ہوئی ہے اس کے مشترکہ اجلاس میں، اس سے بھلا فائدہ کیا ہوگا؟
آئسولیٹ ہوگا ہی ہوگا۔ بات ہے کہ ان سارے حالات میں جو کہ پچھلے 3-4 ماہ سے چل رہے ہیں، پاکستان نے شاید یہ ضروری سمجھا کہ یو این کو اور دنیا کی بڑے بڑے ممالک کو یہ باور کرایا جائے کہ جو کشمیر میں ہندوستان کر رہا ہے اس کو کنڈیم کریں دنیا والے، اور اس کے خلاف کوئی اقدام کریں، اور جو الزامات پاکستان پر لگ رہے ہیں یہ ٹیررزم کو سپورٹ کرتا ہے تو ان الزامات کو بھی رد کیا جائے۔ یہ ایک پورا ڈپلومیٹک اوفینسو پاکستان نے شروع کیا، لیکن میرا خیال ہے اس نتیجہ جو ہے خاطر خواہ سامنے نہیں آیا۔ اور یہ جو بہت سے مبصرین کہتے رہے ہیں کہ پاکستان آئسولیٹ ہو دنیا میں، شاید یہ ایک ریفلیکشن ہے اس کی۔ تو اب اس سے فکر مند ہو گئی ہے حکومت، اور یہاں جو بحث چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ فوج کو باہر کرانے کی کوشش کر رہی ہے حکومت کہ اگر ہم اپنی پالیسی نہیں بدلیں گے جو ماضی میں ہم ایسے گروپس کو سپورٹ کر رہے ہیں جو کشمیر میں لڑ رہے ہیں یا افغانستان میں لڑ رہے ہیں، جن کو وہ انگریزی میں پراکسیز کہا جاتا ہے، تو پاکستان آئسولیٹ ہوگا ہی ہوگا، اور پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا کیونکہ پاکستان ایک ڈیپینڈنٹ ملک ہے۔
اچھا، کل جیسے کہ ڈان میں خبر چھپی اور شائع ہوئی اور اس کے بعد پھر بہت سختی سے حکومت نے اس کی تردید کر دی، لیکن کیا جیسا کہ آپ نے بھی بات کی شروع میں کہ پاکستان تنہائی کا شکار ہو رہا ہے، یہ ایک عام مبصرین کا خیال ہے، تو کیا کچھ نظر آ رہا ہے کہ کچھ پالیسی شفٹ کے امکانات ہیں؟
میرے خیال میں کچھ نہ کچھ تو دال میں کالا ہے تردید کے باوجود۔ میں نے خود وہ کل خبر پڑھی تو میرے انٹینا بز کیے اور میں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ کچھ نہ کچھ بات ہوئی ہے، چاہے ایگزیکٹلی انداز میں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن کچھ بات ضرور ہوئی ہے۔ اور دیکھیں فوج بھی، اس پر بھی دباؤ تو ہے دنیا بھر سے ہے، اور اب اگر ہماری حکومت بھی یہ بات کر رہی ہے تو وہ اندرونی دباؤ بھی بڑھ گیا ہے کہ بھائی یہ جو پالیسی ہے کہ کچھ جو پراکسیز ہیں ان کے خلاف، جو پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں ان کے خلاف تو آپ کاروائی کر رہے ہیں، لیکن جو اس یعنی ہمارے ہمسائے ممالک ہیں ان میں لڑ رہے ہیں ان کے لیے آپ کا ایک نرم رویہ ہے اور آپ ان کو نظر انداز کر رہے ہیں، آنکھ چڑھا رہے ہیں، تو یہ دنیا کے لیے قابل قبول نہیں رہا، اور دنیا اس پہ دباؤ ڈال رہی ہے، ملٹری پر بھی دباؤ آئے گا کیونکہ امریکہ بالخصوص پر ہماری ملٹری کا بہت انحصار رہا ہے اور ابھی بھی ہے، اور اگر امریکہ نالاں ہے یا ناراضگی کا ایک رویہ رکھ رہا ہے تو فوج کو بھی سوچنے پہ مجبور ہونا پڑے گا کہ یہ تفریق جو وہ کر رہے ہیں کہ کچھ گروپ اچھے ہیں اور کچھ گروپ نہیں اچھے ہیں، یہ کتنے دن چل سکتی ہے، بہت بڑا سوال ہے یہ۔
راشد، بعض ناقدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کشمیر ایشو کی آڑ میں پاناما لیکس کے الزامات پر جو اس پر دباؤ بڑھ رہا تھا اس سے بچنے کی کوشش کر رہی ہے۔
یہ الزام عمران خان صاحب تو لگا رہے ہیں صبح شام، اور کسی حد اس میں کچھ صداقت بھی ہے، ظاہر ہے کشمیر کا معاملہ ایسا ہے کہ عمران خان صاحب سمجھیں یا نہ سمجھیں ہر پارٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح ظاہر نہیں کرنا چاہتی کہ وہ کشمیر کے معاملے پہ کوئی عہدہ ہے یا باقی ملک کی جو رائے ہے اس میں شامل نہیں ہے۔ چنانچہ پارلیمنٹ کا بوائیکاٹ کرنا اور یہ سارے اقدام جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں وہ اس کا کوئی اچھا تاثر نہیں مل رہا۔ باقی پارٹیاں جو ہیں وہ اکٹھی ہیں اس پر اور ہر قرارداد جو ہے اس میں وہ مشترک اپنا حصہ ڈال رہی ہے.
اچھا جیسے کہ
پاناما کا جہاں تک تعلق ہے آپ کی بات درست ہے کہ جب کشمیر کا معاملہ سامنے آ گیا تو حکومت کو ایک طرح سے یعنی بریدنگ سپیس مل گئی ہے اور وہ کوشش کر رہی ہے کہ پاناما سے جو فوکس ہے وہ ہٹ جائے اور کشمیر کی بات ہی ہو.
سینئر تجزیہ کار راشد رحمان. امریکہ کے دورے پر گئے ہوئے پاکستانی وزیراعظم نواز شریف کے خصوصی ایلچی مشاہد حسین سید نے کہا ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر اگر پاکستان کی نہیں سنی گئی تو اس کا جھکاؤ روس اور چین کی جانب ہو جائے گا. ہم نے واشنگٹن میں اپنے ساتھی برجیش اپادھیائے سے پوچھا کہ سینیٹر مشاہد حسین نے یہ بات کس تناظر میں کہی ہے.
دیکھیں سینیٹر مشاہد حسین اور سیزرا منصب علی خان کشمیر کے معاملے پر وزیر اعظم نواز شریف کے اسپیشل آنوائے بن کر یہاں آئے ہیں, جس کے تحت ان کا کہنا ہے کہ ان کی کوشش ہے امریکہ کو بتانے کی کہ بھارت کے زیر انتظامیہ والے کشمیر میں انسانی حقوق کو دبایا کچلا جا رہا ہے اور امریکہ کو اس میں مداخلت کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی کے تحت ان دنوں وہ دفتر خارجہ کانگریس وہاں ملاقاتیں کر رہے ہیں اور تھنک ٹینک میں بھی تقریریں کر رہے ہیں. اور اٹلانٹک کاؤنسل جو یہاں کی ایک تھنک ٹینک ہے وہیں ایک تقریر کے بعد جب کیمرے آف ہو گئے تب جب وہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سوال جواب کرنے کے لیے آ جاتے ہیں, وہاں ان سے ایک سوال کیا گیا تب انہوں نے کہا کہ امریکہ عالمی طاقت نہیں رہ گیا ہے, اس کی طاقت ختم ہو رہی ہے, اسے بھول جائے. اور ساتھ ہی چین کے ساتھ گہرے تعلقات اور روس کے ساتھ بہتر ہوتے تعلقات کا ذکر کیا انہوں نے کہ اگر ان کی نہیں سنی گئی تو وہ ان ملکوں کی طرف جھکیں گے. اور انہوں نے اس کے پہلے بھی اوباما انتظامیہ کی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان پر ان کی پالیسی جو ایک واضح طور پر بہت ہی کلیئر پالیسی نہیں رہی ہے, فلپ فلوپس کیے ہیں انہوں نے اور اس کا خامیازہ خطے کو بھگتنا پڑا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بغیر کشمیر مسئلے کو حل کیے آپ افغانستان میں امن یا کامیابی کی امید نہیں کر سکتے. تو وہ ایک کہہ سکتے ہیں آپ کہ ایک سفارتی مشن پر ہیں اور اسی کے تحت اس طرح کی باتیں کی ہیں انہوں نے.
اچھا تو ان کی اس بیان پر امریکہ میں کیا کوئی تبصرہ کیا جا رہا ہے؟
دیکھیں سرکاری طور پر تو کسی نے کوئی نہیں بیان دیا ہے, لیکن میری جو کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اس بیان میں ایک کانٹراڈکشن بھی ہے کہ اگر امریکہ کی اہمیت نہیں رہی تو پھر یہاں آ کر آپ کشمیر کا مسئلہ کیوں اٹھائیں گے, امریکہ کی مداخلت آپ کیوں چاہیں گے. تو یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سفارتی دباؤ بنانے کی کوشش ہے. پاکستان کو ابھی بھی امریکہ سے فوجی مدد ملتی ہے, دوسرے کئی سطحوں پر دونوں ملکوں کے تعلقات ہیں اور رشتوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کڑواہٹ آئی ہے, خاص طور سے حقانی نیٹورک کے معاملے پر اور امریکی کانگریس میں اس بات پر بڑھتی ناراضگی پر. لیکن نہ تو کانگریس نہ ہی انتظامیہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ پاکستان سے تعلقات ختم کرنے جا رہا ہے. اور پاکستان پہلے بھی چین اور روس کی باتیں کر چکا ہے امریکہ پر دباؤ بنانے کے لیے, اور یہ جیسا کہ میں نے کہا ایک سفارتی حکمت عملی کا حصہ نظر آ رہا ہے مجھے.
اچھا برجیش یہ بتائیے کہ کشمیر کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور امریکہ میں ان کی اس کوشش کو کیسے دیکھا جا رہا ہے, یا اس پر کوئی تبصرہ کوئی رد عمل سامنے آ رہا ہے؟
دیکھیں جیسے میں نے شروع میں کہا انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ امریکہ اس میں مداخلت کرے اس کی کوشش ہو رہی ہے. وزیر اعظم نواز شریف ہوں یا جب یہ اسپیشل آنوائز ہیں, پاکستان نے اسے ایک مشن کشمیر کا نام دیا تھا اور جو بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں امریکہ نے ان کا موقف سنا ہے, لیکن جواب میں یہی کہا ہے کہ سرحد پر تناؤ کو کم کریں. جان کیری نے نواز شریف کے ساتھ ملاقات کے بعد بھی یہی باتیں کہیں اور دفتر خارجہ میں بھی یہی باتیں کہی گئی ہیں کہ امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور یہ ایک دو طرفہ معاملہ ہے. تو اگر امریکہ کی مداخلت کی بات کریں ان کوششوں میں آپ کہہ سکتی ہیں کہ کوئی ایسی کامیابی نہیں ملی ہے پاکستان کو. لیکن یہاں ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے گھریلو اور کشمیری عوام کو یہ پیغام دینے کی بھی کوشش کی ہے کہ وہ کشمیر کے مسئلے پر پیچھے نہیں ہٹ رہا اور بین الاقوامی سطح پر اسے اٹھاتا رہے گا.
واشنگٹن سے یہ تھے ہمارے ساتھی برجیش اپادھیائے جو کہہ رہے تھے کہ پاکستان امریکہ پر سفارتی دباؤ بڑھانا چاہتا ہے, مگر سینیٹر مشاہد حسین کے اس بیان سے خود امریکہ میں کیا پیغام جائے گا؟ امریکہ میں سیاسی تجزیہ کار اور کالم نگار ڈاکٹر محمد تقی جو پاکستان کے امور پر گہری نظر رکھتے ہیں.
پہلا تو یوں لگتا ہے کہ اردو کی ایک کہاوت ہے کہ انگور کھٹے ہیں. امریکہ تقریباً 60 سال تک پاکستان کی پسندیدہ سپر پاور رہا ہے, اور اب جب امریکہ اور پاکستان کے درمیان کچھ تفاوت پیدا ہوا, کچھ مسائل پیدا ہوئے, تو مشاہد صاحب کو یہ خیال آ گیا کہ امریکہ سپر پاور نہیں ہے. اس بات میں وزن ضرور ہے کہ اب ایک ملٹی پولر کثیر القطبی دنیا ہے, ایک سپر پاور کا زمانہ نہیں رہا, لیکن یہ کہنا کہ امریکہ سپر پاور نہیں رہا یہ کچھ حقائق سے ہٹ کے ہے بات. یقیناً دوسری قوتیں دنیا میں موجود ہیں, چین کا رائز ہے, رشیا کی ریسرجنس ہے, کچھ ہندوستان اسی طریقے سے بڑھ رہا ہے, لیکن آئندہ 10-20-25 سال تک امریکہ کی جو ملٹری اور اقتصادی سپریمیسی ہے وہ قریب قریب قائم رہے گی. تو یہ تھوڑا سا حقیقت سے ہٹ کے بات انہوں نے کی. دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر امریکہ ایسا ہی زوال پذیر ملک ہے تو مشاہد صاحب یہاں کرنے کیا ہے, ان کو اس سپر پاور یا اس ڈھلتی ہوئی سپر پاور سے بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
کیا ایسا نہیں لگتا کہ پاکستان ذاتی چین کی طرف اس کا زیادہ راغب ہونا ایک فطری سا عمل ہے؟ تو اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو تو فائدہ یقیناً ہو گئی, لیکن اس وسیع ایشیا میں روس کی اور خصوصاً چین کی طاقت بہت بڑھ جائے گی, تو کیا یہ امریکہ اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرے گا اور اس سے بچنے کے لیے پاکستان سے دوبارہ گرم جوشی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا اپنے تعلقات میں؟
میرا خیال میں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں جو سرمہری ہے وہ اس کی بنیاد اقتصاد یا چین کا رائز نہیں ہوگا. پاکستان جو دہشت گردی کے بارے میں پالیسی رہی ہے, جس طریقے سے وہ ٹالریٹ کرتے رہے ہیں, یا مختلف دہشت گردوں کو پاکستان میں سینچری حاصل رہی ہے, چاہے وہ لشکر طیبہ ہے, چاہے وہ حقانی نیٹورک ہے, چاہے وہ افغان طالبان ہے, امریکن اور پاکستانی مفادات میں یہاں پر تصادم پیدا ہوا. امریکہ کو چین کے بڑھتے ہوئے اقتصادی طاقت سے ڈر نہیں ہے, ورنہ اگر ایسا ہو تو وہ تجارت کے معاملے جو ہیں وہ کٹائی میں پڑ جائے. امریکہ کو پاکستان اور چین کے سی پیک پر بھی اعتراض نہیں ہے.
جی بظاہر تو اعتراض نہیں ہے ڈاکٹر تقی, بظاہر تو اعتراض نہیں ہے, لیکن کیا واقعی یہ صحیح ہے کہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عدم تعاون امریکہ کی ناراضگی کی اصل وجہ ہے؟ کیونکہ کچھ مبصرین کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ یہ تو امریکہ کو پہلے بھی معلوم تھا, لیکن امریکہ پاکستان کے ساتھ بہت اپنے تعلقات اس نے بنائے رکھے, لیکن اب سی پیک کی وجہ سے یہ جو دوری ہے اس میں ایک سی پیک بھی بہت بڑی وجہ ہے.
نہیں جی, میری رائے ہے کہ امریکہ بظاہر اور باطن دونوں طریقوں سے پاکستان کی جو دہشت گردی کے خلاف پالیسی ہے اس سے ناراض ہے, چونکہ امریکہ افغانستان میں جنگ کو ختم کرنا چاہتا ہے, لپیٹنا چاہتا ہے, اپنی پریزنس کو بھی وہاں پر ایک مناسب طریقے سے ختم کرنا چاہتا ہے, اور پاکستان اس راستے میں حائل ہے. یعنی پاکستان سے امریکن فوجوں کے اوپر حملہ کرنے والے جاتے ہیں, مارتے ہیں, تو تابق ہے آخر کب تک امریکہ جو ہے وہ اس کو برداشت کر سکتا ہے. تو یہاں پہ یہ پالیسی کنسنسس بنتا جا رہا ہے امریکہ میں کہ پاکستان جو ہے وہ مسئلے کا حصہ ہے, حل کا حصہ نہیں ہے. سی پیک کے اوپر میری رائے یہ ہے کہ اگر پاکستان یہ جو داخلی مسائل خصوصاً دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے اگر اس کو ٹیکل نہیں کریں گے تو چین بھی پاکستان کو اسی طریقے سے تجاویز بھی دے گا, اور شاید حکم دینا پڑے ان کو کسی وقت کہ آپ اپنے مسئلے کو حل کریں, ورنہ یہ سی پیک کا معاملہ جو ہے یہ کٹائی میں پڑ جائے گا. چین ہیز ویری لٹل اپیٹائٹ, ان کو بہت امریکہ سے کم برداشت ہے ان کی دہشت گردی کے معاملے میں. تو امریکہ تو 14 سال تک پاکستان کو برداشت کر گیا, لیکن اگر پاکستان نے چیز کو کنٹرول نہیں کیا تو چائنا غالباً امریکہ سے بہت زیادہ اوپنلی بات کرے گا. یعنی یہ ایک دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں لال مسجد کے سلسلے میں جو اسلام آباد میں ہوا 2006-2007 میں, چین نے بہت پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. امریکہ نے تو اس قسم کا دباؤ شاید کبھی ڈالا ہی نہیں جو چین کی طرف سے اس زمانے میں دباؤ آیا تھا. یعنی اسلام آباد پاکستان کے دارالخلافہ میں کاروائی جو وہ چین کے کہنے پر ہوئی بنیادی طور پہ.
امریکہ میں مقیم سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر محمد تقی، پاکستان کی پارلیمان میں کشمیر پر قرارداد کی منظوری کا مقصد کیا ہے اور امریکہ میں کشمیر کا معاملہ کیسے اٹھایا جا رہا ہے، اس پر تفصیلی روشنی ہم نے آج پروگرام کے اپنے پہلے حصے میں ڈالی. ہمارا یہ موضوع اب یہیں پر ختم ہو رہا ہے، لیکن اس سے متعلق خبریں آپ کو bbcurdu.com پر مل جائیں گی. ہماری شہ سرخی بدستور یہی ہے کہ 2 برس میں پاکستان کے ساتھ سرحد کو سیل کر دیں گے، یہ کہا ہے بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے، جو پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی کے معاملے پر ایک جائزہ لے رہے تھے اپنے حکام کے ساتھ. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت جو ہماری سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبر ہے وہ بھی یہی ہے جو اس وقت ہماری شہ سرخی ہے. اور بھی خبریں یہاں موجود ہیں، آپ کسی بھی وقت آ کر پڑھ سکتے ہیں. سیربین ابھی جاری ہے. بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں. اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ صبا ناز. انگلینڈ نے بنگلہ دیش کو ڈھاکہ میں ہونے والے پہلے ون ڈے میں جیت کے لیے 310 رنز کا ہدف دیا ہے. اس میچ کی خاص بات بین سٹوکس کی سینچری ہے، جبکہ جاس بٹلر اور بین ڈکٹ نے نصف سینچریاں سکور کی. جانی بیسٹو 0 کے سکور پر رن آؤٹ ہوئے اور اوپنر جیسن روئے 41، جیمز وین 16 اور معین علی 6 رنز ہی بنا سکے. بنگلہ دیش کی جانب سے مشرف مرتضیٰ، شفیع الاسلام اور شکیب الحسن نے 2-2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. دونوں ٹیمز کے درمیان دوسرا ون ڈے اتوار کو ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا. ادھر شارجہ میں پاکستان کرکٹ بورڈ پیٹرن 11 اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم 3 روزہ میچ میں مد مقابل ہیں. یہ ڈے نائٹ میچ ہے جو گلابی گیند کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. چائنا اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کے پہلے کوارٹر فائنل میں اسپین کے ڈیوڈ فیڈرر نے جرمنی کے الیگزینڈر زیواریف کو 6-7، 6-1 اور 7-5 سے ہرا دیا. دوسرے میچ میں برطانوی ٹینس پلیئر اینڈی مرے نے کائل ایڈمنڈ کو 7-6 اور 6-2 سے ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے. آج کا تیسرا کوارٹر فائنل کینیڈا کے میلوش ٹاؤنچ اور اسپین کے پیبلو کارینو بسٹا کے درمیان ہے. چوتھا کوارٹر فائنل رافیل نڈال اور گریگور دیمتروف کے درمیان کھیلا جائے گا. اسی ٹورنامنٹ میں خواتین مقابلوں کا پہلا کوارٹر فائنل امریکہ کی میڈیسن کیز نے جمہوریہ چیک کی پیٹرا کے وٹووا کو ہرا کر جیت لیا، جبکہ آگنیاشکا راڈوانس کا، یاروسلاوا شیفٹووا، یوہانا کونٹا اور الینا سویٹولینا نے بھی کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے. فارمولا 1 کار ریس میں اتوار کو ہونے والی جاپانیز گراں پری سے قبل پہلی پریکٹس ریس میں مرسیڈیز ریسر نکو روزبرگ نے ٹیم میٹ لوئس ہیملٹن سے آگے سر فہرست ٹائمنگ دی ہے. فراری ریسر کیمی ریکنن تیسرے نمبر پر رہے. فٹ بال میں ورلڈ کپ 2018 کے لیے کوالیفائر میچ میں امریکہ کا مقابلہ کیوبا سے ہے، جبکہ فرانس کی ٹیم بلغاریا اور بیلاروس کی ٹیم نیدرلینڈز کے مد مقابل ہوگی. پاکستان ہاکی فیڈریشن نے 31 اکتوبر سے ملائیشیا میں شروع ہونے والے سلطان آف جوہر کپ کے لیے 21 سال سے کم عمر ہاکی کھلاڑیوں کی ٹیم میں 26 پلیئرز کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے. کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی صبا ناز. ہیٹی کی حکومت نے یہ بتایا ہے کہ طوفان میتھیو سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 300 سے زیادہ ہو گئی ہے، اور یہ بھی خدشہ ہے کہ ہلاکتوں میں اضافہ ہوگا. اور اس وقت یہ طوفان میتھیو فلوریڈا کی جانب بڑھ رہا ہے. تفصیلات پروگرام میں آگے آنے کو ہیں، لیکن یہاں پر سیربین اپنے نصف کو پہنچا چاہتا ہے. اہم خبروں کی شہ سرخیاں ہوں گی جو آج پیش کر رہی ہیں فرد جاوید.
ہیٹی میں میتھیو طوفان کے نتیجے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 400 تک پہنچ گئی ہے. امدادی اداروں کے مطابق نقصان کا تعین کرنے میں کئی دن لگیں گے. نوبیل انعام دینے والی کمیٹی نے سن 2016 کے لیے امن کے نوبیل انعام کے پاتے کے طور پر کولمبیا کے صدر خوان مانویل سانٹوش کا انتخاب کیا ہے. شام کے شہر حلب میں شدت پسندوں نے اقوام متحدہ کی روسی طیاروں کی بمباری ختم کرنے کی شرط پر شہر سے نکلنے کی اپیل مسترد کر دی ہے. ادھر روسی پارلیمان نے شام میں مستقل بنیادوں پر فضائی فوجی اڈہ قائم کرنے کے حق میں ووٹ دے دیا ہے. امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ شام میں روسی فوجوں کی کارروائیوں کی جنگی جرائم کے زمرے میں تحقیق ہونی چاہیے. پاکستان کی پارلیمان نے بھارت کے زیر قبضہ کشمیر میں مبینہ طور پر انسانی حقوق کی صورتحال اور لائن آف کنٹرول پر بھارتی افواج کی فائرنگ کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس.
حالات حاضر کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کا یہ کہنا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر جاری کشیدگی کو کم کرنے کے لیے دونوں فوجوں کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز آپس میں رابطے میں ہیں. یہ بات آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوا نے ایک چینی خبر رساں ایجنسی شنہوا کو خصوصی انٹرویو میں بتائی. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے فیاض احمد سے.
آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوا کا کہنا تھا کہ لائن آف کنٹرول پر جاری کشیدگی کو کم کرنے کے لیے پاکستانی اور بھارتی افواج کے درمیان رابطے کے تمام ذرائع کھلے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے تمام اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے تصدیق کی کہ پاکستان اور بھارت کے ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری آپریشنز کا لائن آف کنٹرول پر حالیہ کشیدگی کے باعث ایک دوسرے سے رابطہ ہوا تھا. ان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کی افواج کے درمیان ہاٹ لائن سمیت تمام چینلز کھلے ہیں. جنرل باجوا کا کہنا تھا کہ بھارت نے 29 ستمبر کو لائن آف کنٹرول پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی اور بعد میں پاکستان کی حدود میں سرجیکل سٹرائکس کا بے بنیاد دعویٰ کیا. پاکستان کا کہنا ہے کہ 29 ستمبر کے واقعے میں اس کے دو فوجی ہلاک ہو گئے تھے. یاد رہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کا آغاز اس وقت ہوا جب 18 ستمبر کو کشمیر کے اڑی سیکٹر میں بھارتی فوج کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا جس میں 19 فوجی ہلاک ہوئے. بھارت نے اس حملے کا الزام پاکستان پر لگاتے ہوئے اسے عالمی سطح پر تنہا کرنے کی سفارتی کوششوں کا آغاز کر دیا تھا. تاہم پاکستان نے اس الزام کو مسترد کیا.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے تھے فیاض احمد. پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع کچھی میں ریلوے لائن پر دو دھماکے ہوئے ہیں. یہ دھماکے ایسے وقت ہوئے جب کوئٹے سے راولپنڈی جانے والی ایک ٹرین وہاں سے گزر رہی تھی. دھماکوں میں کم سے کم 6 افراد ہلاک اور 21 زخمی ہوئے ہیں. تفصیلات کے ساتھ کوئٹے سے محمد کاظم.
یہ دھماکے ضلع کچھی میں مچھ قلعہ کے بوڈیل میں ہوئے. مچھ میں پولیس کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ نامعلوم افراد نے اس علاقے میں ریلوے ٹریک کے ساتھ دھماکے مواد نصب کیے تھے. یہ مواد اس وقت زوردار دھماکوں کے ساتھ پٹ گئے جب کوئٹہ سے راولپنڈی جانے والی ٹرین جعفر ایکسپریس وہاں سے گزر رہی تھی. محکمہ ریلویز کے حکام کے مطابق اس علاقے میں یک کے بعد دیگر دو دھماکے ہوئے. مچھ میں ریلویز کے اسسٹنٹ انجینئر خادم بھٹو نے جائے وقوع پر میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ ٹرین کی دو بوگیاں دھماکوں کی زد میں آ گئیں.
انجن میں فٹ پریٹ انسپیکشن اپنی کر رہا تھا جو مائیوار دو چار کرنی پڑتی ہیں. تو جب گاڑی 315 کلو میٹر پہ پہنچی تو ایک دم انجن کراس کر کے ایک بوگی کراس کر کے دوسری نمبر جو بوگی تھی اس کا نمبر تھا 3 نمبر, اس میں بم بلاسٹ ہوا. جو بم تھا وہ ٹریک میں نصب کیا گیا تھا, ریموٹ کنٹرول بم تھا. دو بوگیاں ڈیمیج ہوئیں, 3 نمبر 9 نمبر.
اس دھماکے میں زخمی ہونے والے افراد کو ابتدائی طبی امداد کی فراہمی کے لیے مچ اسپتال منتقل کر دیا گیا. مچ اسپتال کے ذرائع نے بی بی سی کو بتایا کہ دھماکے میں 6 افراد ہلاک اور 21 زخمی ہوئے. ہلاک ہونے والوں میں سرکاری اہلکار بھی شامل تھے. شدید زخمیوں کو بعد میں علاج کے لیے کوئٹہ منتقل کر دیا گیا. بعض اطلاعات کے مطابق زخمیوں میں سے ایک نے کوئٹہ میں دم توڑ دیا. محمد الماس اس ٹرین کے مسافروں میں شامل تھے. انہوں نے بتایا کہ اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ اپنے گھر گجرات جا رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ اس دھماکے میں ان کے بعض ساتھی ہلاک اور زخمی ہوئے.
کوئٹہ سے پنجاب اپنے گھر جا رہے تھے تو جب مچھ اسٹیشن سے ٹرین گزری ہے تقریباً 3-4 منٹ کے فاصلے پر گاڑی کے اندر ہی بم بلاسٹ ہوا ہے. تو ہمارے کچھ دوست زخمی ہو گئے ہیں, کچھ فوت ہو گئے ہیں.
ریلوے ٹریک کی مرمت کے بعد ٹرین کو راولپنڈی کے لیے روانہ کر دیا گیا. مچھ علاقے میں ان دھماکوں کی ذمہ داری کلدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی ہے. مچ کوئٹہ سے جنوب مشرق میں اندازاً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. اس علاقے میں پہلے بھی ٹرینوں پر حملے ہوئے ہیں. بلوچستان میں حالات کی خرابی کے بعد سے کوئٹہ اور سندھ کے علاقے جیکم آباد کے درمیان بھی کمی و بیشی کے ساتھ ٹرینوں پر حملوں کے واقعات پیش آ رہے ہیں. ان حملوں میں اب تک لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہلاک اور زخمی ہوئی ہے۔ ٹرینوں پر حملوں کے پیش نظر کوئٹہ اور سندھ کے درمیان ان کی سیکورٹی کے لیے نہ صرف خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں بلکہ ان کو دن کی روشنی میں گزارا جاتا ہے۔ سرکاری حکام کا دعویٰ ہے کہ پہلے کے مقابلے میں اب ٹرینوں پر حملوں کے واقعات میں کمی آئی ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
خیبر پختونخوا اسمبلی میں صوبائی حکومت اور حزب اختلاف میں شامل تمام جماعتوں نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں وفاقی حکومت سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ مغربی روٹ کو پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے میں شامل کیا جائے اور اسے وزیراعظم کے وعدے کے مطابق وقت سے پہلے مکمل کیا جائے۔ تفصیل کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
اس متفقہ قرارداد کی منظوری میں پاکستان مسلم لیگ، عوامی نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ، قومی وطن پارٹی، جماعت اسلامی، تحریک انصاف اور دیگر تمام جماعتیں شامل تھیں۔ اس قرارداد میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت یہ یقین دہانی کرائے کہ مغربی روٹ پاک چین اقتصادی راہداری یا سی پیک کا حصہ ہے اور اس منصوبے کو ترجیح حاصل ہے، اور یہ کہ وزیر اعظم کی سربراہی میں منعقد آل پارٹیز کانفرنس میں جو فیصلے کیے گئے تھے ان پر منوان عمل درآمد کیا جائے گا۔
نلوٹا صاحب، آپ نے کیا ڈیسائیڈ کیا؟ آپ ووٹ حق میں دیں گے؟ حق میں دیں گے؟ اوکے۔ دی موشن بیفور دی ہاؤس ڈیڈ دی ریزولوشن موڈ بائی دی آنریبل ممبر مے بی اڈاپٹڈ۔ دوز ہو آر ان فیور آف اٹ میں سے یس، دوز ہو آر اگینسٹ اٹ میں سے نو، ایز ہیو دی ریزولوشن از اڈاپٹڈ بائی یونانیمسلی۔
خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس آج اسپیکر اسد کیسر کی سربراہی میں منعقد ہوا، جبکہ یہ قرارداد ایوان میں قومی وطن پارٹی کی رہنما اور صوبائی وزیر معدنیات انیسہ زیب طاہر خیدی نے پیش کی۔
تمام اعلی سیاسی قیادت کی موجودگی میں یقین دہانی کرائی تھی کہ سی پیک منصوبے میں مغربی روٹ کو پاک چین اقتصادی شامل ہوگا اور سب سے پہلے اسی پر کام شروع کر کے مکمل کیا جائے گا۔ اب باوجود ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ سی پیک منصوبے میں مغربی روٹ شامل نہیں ہے، جس سے صوبے کے اندر انتہائی بے چینی پائی جا رہی ہے۔
اسمبلی اجلاس سے پہلے تمام سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی قائدین کے اجلاس میں اس قرارداد پر بحث کی گئی، جہاں اس قرارداد کے حوالے سے فیصلے کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک نے اسمبلی اجلاس میں خطاب کے دوران کہا کہ صرف ڈیرہ اسماعیل خان میں 50 کلومیٹر روڈ سی پیک نہیں ہے۔
ایک وزیر اعظم نے پورے پاکستان کے سامنے کمٹمنٹ دی، اب اور گول مول اگر جواب دیتے کہ ہاں یہ بھی حصہ ہے، وہ اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ پوری چائنیز گورنمنٹ، پاکستانی گورنمنٹ، ہمارے صوبے کے نمائندے بیٹھے اور ہمیں اشور کریں، لکھ کر دیں، نوٹیفائی کریں کہ کہاں پر چائنیز انویسٹمنٹ ہوگی، کیسے یہ روٹ پر سب چیزیں ہوں گی، اور ہمیں بلوچستان تک یہ روٹ دکھانا پڑے گا۔ نلوٹا صاحب، آپ نے ہمیں بلوچستان کر لے کے جانا ہے اور بتانا ہے کہ یہ روٹ اس سے پہلے بن رہا ہے، تو پھر مزہ آ جائے گا۔ تو مجھے تو پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اگر ان کے صوبے کو حق نہیں دیا جاتا تو وہ ہر فورم پر جائیں گے۔ اس قرارداد میں ایک اہم نقطہ یہ بھی شامل کیا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی سربراہی میں پارلیمانی اراکین کی ایک مشترکہ کمیٹی قائم کی جائے، جو سی پیک منصوبے کی تکمیل تک وزیر اعظم پاکستان اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی کے ہمراہ اس منصوبے اور اس سے متعلق ہونے والے فیصلوں سے مسلسل آگاہی رکھیں اور منصوبے پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے، یعنی یہ کمیٹی نگرانی کا کام سر انجام دے گی۔ یہاں خیبر پختونخوا میں ایسے خدشات پائے جاتے ہیں کہ وفاقی حکومت صوبے کے ساتھ وعدے تو کر رہی ہے لیکن ان وعدوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اسی لیے چند روز پہلے عوامی نیشنل پارٹی نے بھی ملک میں احتجاجی مظاہرے کیے تھے اور پارٹی کے سربراہ اسفندیار ولی نے وزیر اعظم کے بارے میں کہا تھا کہ وہ پختونوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ یہاں تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت اپنے طور پر تو اس معاملے پر کبھی کبھار آواز اٹھاتی ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت اس بارے میں خاموش ہے۔ اس اجلاس میں پاکستان مسلم لیگ کے پارلیمانی لیڈر سردار اورنگزیب نلوٹا نے کہا کہ وفاقی حکومت اس مغربی روٹ کو ضرور مکمل کرے گی اور اس پر کام بھی جاری ہے۔ حزب اقتدار کے اراکین نے اس موقع پر کہا کہ سی پیک کا مغربی روٹ صرف ڈیرہ اسماعیل خان تک نہیں بلکہ گوادر تک راہداری چاہتے ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
ادھر صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی کے معاملات کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا جس کی صدارت وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے کی. ہم نے اس اجلاس کی تفصیل جاننے کے لیے لاہور میں نامہ نگار عباد الحق سے رابطہ کیا.
وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا تھا جس میں وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ اور ہوم سیکرٹری آئی جی پنجاب چیف سیکرٹری اور دیگر حکام نے جو ہے شرکت کی اور محرم کے دوران سیکیورٹی کے جو انتظامات تھے ان کا تفصیلی جائزہ لیا گیا, اس پر تبادلہ خیال کیا گیا, یہ بات کی گئی کہ کیا کیا مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے, اس کو انتظامات کو کس طرح مزید مؤثر بنایا جا سکتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اجلاس کے دوران یہ بات باور کروائی کہ موجودہ حالات جو ہیں وہ ہنگامی اقدامات کا تقاضا کرتے ہیں, اس لیے محرم کے دوران سیکیورٹی کو پہلے سے بھی زیادہ مؤثر بنایا گیا, سخت یا کڑے حفاظتی انتظامات کیے گئے. وزیر اعلیٰ نے یہ بھی ہدایت کی کہ سیکیورٹی پلان کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے تاکہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھا جائے. وزیر اعلیٰ نے یہ بھی ہدایت کی کہ جو سیکیورٹی پلان ترتیب دیا گیا ہے محرم کے لیے اس پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے اور کسی طرح میں کی اس میں نرمی یا کمزوری کا مظاہرہ نہ کیا جائے. وزیر اعلیٰ نے جو ہدایت کی وہ یہ بھی ہدایت کی کیونکہ جو اشتعال انگیز تقاریر ہیں یا جو ایسا مواد ہے اس کی خلاف جو ہے بلا تفریق کاروائی کی جائے اور
یہ بات بہت مونولوگ جا رہا ہے, میں یہاں پر یہ سوال پوچھ لیتی ہوں کہ یہی والا جو تم تقریر والا بتانا چاہ رہے ہو نا اس کا میں سوال پوچھ لیتی ہوں. تو عباد یہ بتائیے کہ اشتعال انگیز تقاریر کے سلسلے میں بھی کوئی احکامات دیے ہیں وزیر اعلیٰ نے, خصوصاً کیونکہ محرم میں تقاریر وغیرہ اکثر ہوتی ہیں ان کی آواز بھی باہر آتی ہے.
جی بالکل, وزیر اعلیٰ پنجاب نے سختی سے ہدایت کی ہے کہ اشتعال انگیز تقاریر یا بھی ایسا کوئی مواد جس سے کوئی اشتعال انگیزی پیدا ہو اس کو روک تھام کے لیے بلا تفریق کاروائی کی ہے اور جو شخص یا فرد بھی اس میں ملوث ہو اس کے خلاف کاروائی جو ہے اینٹی فائل ایکٹ کے تحت عمل میں لائی جائے اور کوئی اس میں کسی قسم کی کمزوری نہ دکھائی جائے. اجلاس میں یہ بھی ہدایت کی گئی پولیس کو کہ مجالس اور جلوس کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا ہے اس کی جو ہے پابندی جو ہے اس پر سختی سے عمل کرایا جائے اور جس وقت جلوس نکلنا ہے اس کو بھی یقینی بنایا جائے اور جب اس میں ختم ہونا ہے اس وقت کو بھی یقینی بنایا جائے تاکہ کسی قسم کی تاخیر نہ ہو مجالس میں اور جلوس نکالنے میں.
اچھا تو یہ صرف محرم کے ہی بارے میں یہ اجلاس تھا یا عمومی طور پر جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں صوبے بھر میں اس پر بھی کوئی بات ہوئی؟
یہ جو اجلاس تھا یہ صرف اور صرف محرم کے جو انتظامات ہیں سیکیورٹی کے اس کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا, انتظامات کا جائزہ لیا گیا اور جہاں کہیں کمزوری دیکھی گئی تو اس کے بارے میں جو ہے ہدایات جاری کی گئی. وزیر اعلیٰ نے دو تو یہ کہا کہ ہر طرح کے جو دستیاب مسائل ہیں ان کو بے کار لایا جائے اور یہ بھی جو ہے خبردار کیا کہ اس میں وہ کسی قسم کی کوتاہی جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے. تو یہ جو اجلاس تھا وہ مجموعی طور پر محرم کے دوران سیکیورٹی کے الزامات کا جائزہ لینے اور اس سلسلے میں ہدایات جاری کرنے کے لیے بلایا گیا تھا.
لاہور میں سیکیورٹی معاملات کا اجلاس اور یہ تفصیل ہمیں بتا رہے تھے لاہور سے عباد الحق. اور اب چلتے ہیں امریکہ کی جانب جہاں ہیٹی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ طوفان میتھیو سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 300 سے زیادہ ہو گئی ہے اور خدشہ ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد مزید بڑھ سکتی ہے. ادھر طوفانی ہواؤں کے باعث نہ صرف عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے بلکہ ملک کا مواصلاتی نظام بھی شدید متاثر ہوا ہے. کہا جا رہا ہے کہ یہ طوفان میتھیو آئندہ چند گھنٹوں میں امریکی ریاست فلوریڈا میں بھی تباہی مچا سکتا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات سنیے نادیہ سلمان کی زبانی.
طوفان میتھیو کو اس دہائی کا سب سے طاقتور طوفان کہا جا رہا ہے. ہیٹی کے ساحلی قصبے روشیا بیتو میں میتھیو سے اب تک 50 ہلاکتیں ہو چکی ہیں. نزدیکی شہر جیریمی میں 80% عمارتیں زمین بوس ہو گئی ہیں جبکہ جنوبی صوبے میں 30,000 گھر تباہ ہو گئے ہیں. نیشنل ہریکین سینٹر کا کہنا ہے کہ ہوا کی رفتار 120 میل فی گھنٹہ ہو گئی ہے اور اسے اب تیسرے درجے کا طوفان قرار دے دیا گیا ہے. طوفان کا رخ اگرچہ کہ امریکی ریاست فلوریڈا کی جانب ہے، تاہم ابھی یہ کہنا قابل از وقت ہے کہ طوفان کہاں جا کے زمین سے ٹکرائے گا. میتھیو طوفان ہیٹی اور کیوبا میں تباہی کے بعد اب بہاماس پر سے گزر رہا ہے اور توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہ آئندہ چند گھنٹوں میں فلوریڈا سے ٹکرائے گا. امریکی امدادی تنظیم کیئر کی ہولی فریو کہتی ہیں کہ متاثرہ علاقوں تک امدادی سامان پہنچانا بہت مشکل تھا.
بہت سی سڑکیں پانی میں بہ گئی ہیں، بہت سے پل پانی میں بہ گئے ہیں. ہمیں اپنے عملے سے اطلاعات ملی ہیں کہ مغربی علاقوں میں خوراک ختم ہو رہی ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہاں ترسیل کے ذرائع ہی نہیں.
طوفان میتھیو ہیٹی کی جنوبی ساحلی پٹی سے براہ راست 145 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹکرایا تھا، جس کے نتیجے میں علاقے میں پیر اور منگل کے روز شدید بارشیں دیکھنے میں آئی تھیں. اقوام متحدہ کے امدادی کاروائیوں کے دفتر کے مطابق ہیٹی میں تقریباً 3.5 لاکھ افراد کو امداد کی ضرورت ہے. امریکی امدادی ادارے ریڈ کراس کی سوزی فرانسس نے امدادی کاروائیوں کے حوالے سے بتایا.
One of the things we'll be doing in the beginning is getting those.
شروع میں جو کام ہمیں کرنا ہے وہ مواصلات کی بحالی کا ہے. اس کے لیے ہم ٹیکنالوجی سے مدد لیں گے. ہمارے پاس امدادی سامان کی کھیپ بھی ہے جو ہم تقسیم کریں گے. متاثرہ خاندانوں کی ضروریات میں پکانے کا سامان ہے تاکہ وہ اپنا کھانا پکا سکیں. حفظان صحت کا سامان ہے اور ہماری سب سے بڑی فکر ہیضہ کی بیماری کی ہے، تو ہم پانی کو صاف بنانے کے آلات بھی تقسیم کریں گے.
We will be helping to distribute aqua tabs to purify the water.
ادھر امریکہ بھی سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں خوراک اور پانی کی فراہمی میں مدد کی غرض سے 9 فوجی ہیلی کاپٹرز بھیج رہا ہے. ہیٹی کا شمار دنیا کے غریب ترین ممالک میں ہوتا ہے، جہاں لوگوں کی بڑی تعداد سیلاب زدہ علاقوں میں رہائش پذیر ہے. طوفان کے خطرے کے پیش نظر امریکی حکام کی جانب سے فلوریڈا کے ساحلی علاقوں میں آباد 30 لاکھ کے قریب شہریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ علاقے کو خالی کر دیں.
اگر آپ دیکھ رہے ہیں اور ایسے علاقے میں ہیں جہاں سے لوگوں کو علاقہ چھوڑنے کا کہا گیا ہے، تو فوراً محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں. خطرہ مت مول لیں، علاقہ خالی کر دیں، خالی کر دیں، خالی کر دیں.
طوفان ابھی فلوریڈا کے ساحل سے فاصلے پر ہے، تاہم بارش اور تیز ہواؤں کے باعث راتوں رات فلوریڈا کے کچھ علاقوں میں 3 لاکھ کے قریب گھر اور کاروباری ادارے بجلی سے محروم ہو گئے ہیں.
میتھیو طوفان کی تباہ کاریاں بی بی سی کی نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ پیش کر رہی تھی نادیہ سلیمان.
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے.
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
سربین میں ہم آپ سے مخاطب ہیں. اب پیش ہے کھیلوں کی خبروں، تجزیوں اور تبصروں پر مبنی ہفتے وار فیچر پروگرام کھیل کے میدان سے. ترتیب و پیشکش عبد الرشید شکور.
ایٹ پہ آئے ہیں ابھی، لیکن آگے چیلنجز سخت ہیں.
The accounts of BCCI have not been frozen.
My favorite was always Zahir Abbas. You know, he plays like a West Indian.
T20 کے بعد ون ڈے میں بھی کلین سویپ، لیکن اصل امتحان ابھی باقی. BCCI کا مستقبل عدلیہ کے ہاتھ میں اور سر اینڈی رابرٹس پاکستانی کرکٹرز کے زبردست مداح. میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. T20 کے بعد ون ڈے سیریز میں بھی پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو آؤٹ کلاس کر دیا. اس کلین سویپ کے نتیجے میں پاکستانی ٹیم ون ڈے کی عالمی رینکنگ میں 9 سے 8 نمبر پر آ گئی ہے. لیکن کپتان اظہر علی نے بڑے پتے کی بات کی ہے کہ ابھی سے یہ نہ سمجھا جائے کہ پاکستانی ٹیم نے ورلڈ کپ میں شرکت یقینی بنا لی ہے، بلکہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے آنے والے میچوں میں اسے سخت محنت کرنا ہوگی.
نمبر 8 پہ آئے ہیں ابھی، لیکن آگے چیلنجز سخت ہیں. ڈیفینیٹلی کوشش ہماری یہ ہوگی کہ جس طریقے سے امپروومنٹ ٹرینڈ آ رہی ہے ٹیم کے اندر, جس طریقے سے جیل ہوئے ہیں لڑکے, اسی طرح اپنے گیم میں ورک کرتے رہے, اسی طرح کمبینیشن اور بہتر سے بہتر کرتے جائیں. آئی تھنک بڑے زبردست 7 سے 8 لمیٹڈ اوور گیمز گئے ہیں ہمارے, جس سے ہمارا کانفیڈینس لیول بھی بہت اچھا ہوا ہے. لیکن ایک سال ابھی ورلڈ کپ میں پڑا ہے, کافی چیلنجز آئیں گے اس میں. ابھی ہمارا جاب ڈن نہیں ہوا کیونکہ ورلڈ کپ میں آنے کے لیے ہمیں اسٹل کافی سارے میچز اور سیریز جیتنے پڑیں گے. تو ہمارے پاس یہ اپرچونیٹی اچھی آئی ہے, جتنا موو فارورڈ کریں گے اتنا ہمارے لیے اینڈ پہ جا کے آسانی ہوئی.
اظہر علی تیسرے ون ڈے سے پہلے میڈیا کے نشانے پر تھے, لیکن تیسرے ون ڈے کی سینچری کے بعد میڈیا کی توپیں خاموش ہو گئی ہیں. اظہر علی کو اس بات کا گلا ضرور ہے کہ ٹیم نے جب سیریز کے دونوں میچز جیت لیے تھے اس وقت بھی میڈیا ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا.
مجھے تھوڑی سی فرسٹریشن اس ٹائم پہ ہوئی تھی کہ ہم ایک سیریز جیت کے آئے ہیں اور یو نو 2-0 اپ ہو گئے ہیں, لیکن اسٹل آئی تھنک کہ وہ ایسے ہی لگ رہا تھا پریس کانفرنس میں آگے کہ ابھی جو ہے ابھی ہم سیریز ہار چکے ہیں.
اظہر علی اس بات کو بہرحال تسلیم کرتے ہیں کہ اننگس کو بڑے اسکور میں تبدیل کرنا ہوگا.
لیکن وہ ضرور ایک ایسا ایسپیکٹ ہے جو ہم تھوڑا سا امپروو کرنا چاہیں گے, کیونکہ اننگ فنش کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. جتنا مرضی آپ کو اچھا سٹارٹ ملا ہو یا سم ٹائم بیچ میں آ کے وکٹس گرتے ہیں, آپ کو فنشنگ چاہیے ہوتی ہے اسٹل ون ڈے کرکٹ میں. تو آئی تھنک اس کو تھوڑا سا امپروو کریں گے اور تو میرے خیال میں اور بڑے ٹوٹلز کریں گے اور کنسسٹنٹلی ہم 300 پلس کریں گے.
پاکستانی ٹیم تو جیت کی راہ پر چل پڑی ہے, لیکن ویسٹ انڈیز کی گاڑی پٹری سے اتری ہوئی ہے. کپتان ڈیرن سیمی, کوچ فل سیمنز اور بالنگ کوچ کرٹلے ایمروز کی چھٹی ہونے کے بعد کھلاڑی جیسے ذہنی طور پر میدان میں دکھائی نہیں دے رہے. لیکن یہ معاملہ آج کا نہیں, کافی دنوں سے ہے. کرکٹ بورڈ اور کھلاڑیوں کے درمیان کھینچا تانی نے ویسٹ انڈین کرکٹ کو عرش سے فرش پر لا کھڑا کر دیا ہے. میری یہ خوش قسمتی کہ مجھے اپنے دور کے بہترین فاسٹ بالر سر اینڈی رابرٹ سے بات کرنے کا موقع ملا, جو چند روز کے لیے کراچی آئے ہوئے تھے. میں نے سر اینڈی رابرٹ سے پوچھا کہ شاندار ماضی کے بعد ویسٹ انڈیز کا برا حال یہ دیکھ کر کتنی مایوسی ہوتی ہے آپ کو؟
Very disappointed. It is not West Indies cricket that what we see now.
بہت ہی زیادہ مایوسی ہے, بہت ہی زیادہ. یہ ویسٹ انڈین کرکٹ ہے ہی نہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. ویسٹ انڈین کرکٹرز میں آپ کو ہمیشہ سخت محنت, لگن اور بھرپور احساس ذمہ داری نظر آتا رہا ہے جو اس وقت دکھائی نہیں دے رہا. ممکن ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ ہمارے زمانے میں اتنا زیادہ پیسہ نہیں تھا اور آج پیسے کی ریل پیل نے کھلاڑیوں کو اصل مقصد سے ہٹا دیا ہے. ٹھیک ہے کرکٹرز پیسہ کمائیں, لیکن خود کو اس مقام پر تو لائیں جو ایک ورلڈ کلاس کرکٹر کا ہوتا ہے.
سر اینڈی رابرٹ سے میرا سوال تھا کہ اس صورتحال کا ذمہ دار آخر کون ہے, کھلاڑی یا کرکٹ بورڈ؟
A lot has gone wrong and I will not lay the blame squarely.
بہت کچھ غلط ہوا ہے, لیکن میں اسے ویسٹ انڈین کرکٹ چلانے والے ایڈمنسٹریٹرز کی شکست نہیں سمجھتا, بلکہ میں اسے تمام کرکٹرز کی ناکامی سمجھتا ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام کرکٹرز اپنے کام میں مخلص نہیں رہے ہیں اور انہوں نے اپنے کھیل میں بہتری لانے کے لیے سخت محنت کی ہی نہیں ہے. یہ بہت مشکل ہے کہ آپ کسی پر انحصار کرتے ہوئے اپنی مہارت میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں. کسی دوسرے پر انحصار مت کریں, آپ کو خود سخت محنت کرنی ہے اور قربانی دینے کے لیے تیار رہنا ہے.
سر اینڈی رابرٹ سے میرا اگلا سوال تھا کہ اب تو ٹیسٹ میچز بھی ڈے نائٹ کرکٹ میں تبدیل ہو چکے ہیں, تو کیا اس سے ٹیسٹ کرکٹ کی روایتی خوبصورتی ختم نہیں ہو جائے گی؟
روایتی ٹیسٹ کرکٹ اپنی جگہ موجود رہے گی. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہر کوئی مصروف ہے, اس کے پاس پہلے جتنا وقت ہے ہی نہیں, لہذا جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوتا ہے تو میچ ختم ہو چکا ہوتا ہے. لہذا اگر ٹیسٹ میچ رات کو بھی کھیلا جاتا ہے تو لوگ اسے دیکھنے آ سکتے ہیں.
اینڈی رابرٹ سے میں نے پوچھا کہ آپ 41 سال بعد پاکستان آئے ہیں, 1975 میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے ساتھ آپ یہاں آئے تھے, اس دورے کی کیا یادیں ہیں آپ کے ذہن میں؟
That was 1975. You know, I enjoyed it because I was young. I was very
میں 1975 میں پاکستان آیا تھا اور میں بہت لطف اندوز ہوا تھا کیونکہ میں نوجوان تھا اور کرکٹ کھیلنے کے لیے بہت زیادہ پرجوش تھا.
اور اپنے دور کے زبردست فاسٹ بالر سے میرا آخری سوال تھا کہ کس بیٹسمین کے خلاف بالنگ کرتے ہوئے آپ کو مشکل ہوئی اور آپ کا پسندیدہ بیٹسمین؟
In Test cricket, I would say Sunil Gavaskar. Yeah, because he scored a lot of runs against us.
Test cricket میں میں سنیل گواسکر کا نام لوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے خلاف بہت زیادہ رنز بنائے. ان کے بعد چپل برادران آتے ہیں. اس زمانے میں پاکستان کے پاس بھی کئی عظیم بیٹسمین تھے. میرے پسندیدہ بیٹسمین ہمیشہ ظہیر عباس رہے ہیں. ان کی بیٹنگ کا انداز ویسٹ انڈین بیٹسمینوں جیسا تھا.
اینڈ مائی فیورٹ واز آلویز ظہیر عباس. یو نو ہی پلے لائک اے ویسٹ انڈین.
کرکٹ بورڈ جسٹس لودھا کمیٹی کی جانب سے پیش کی گئی تمام ہی اہم سفارشات ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ گزشتہ دنوں اس نے یہ تاثر دیا کہ لودھا کمیٹی نے اس کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے ہیں، جس کے سبب نیوزی لینڈ کے خلاف ہونے والی ہوم سیریز منسوخ ہو سکتی ہے، جس پر جسٹس لودھا فوری طور پر حرکت میں آئے اور انہوں نے اس تاثر کو غلط قرار دے دیا. اس پورے معاملے کے ساتھ دلی سے آدیش کمار گپتا.
بی سی سی آئی یعنی بھارتیہ کرکٹ کنٹرول بورڈ پر جسٹس لوڈھا کمیٹی کی سفارشوں کو صاف صاف ماننے کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. خاص کر سپریم کورٹ کی ناراضگی کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اب بی سی سی آئی کے لیے نانکر کرنے کے موقع کم ہوتے جا رہے ہیں. آج سپریم کورٹ نے بی سی سی آئی کو حکم دیا کہ وہ لوڈھا کمیٹی کی سفارشوں پر عمل کرے اور بی سی سی آئی سے وابستہ سبھی اسٹیٹ ایسوسی ایشن کو فنڈ دینے پر روک لگائے. اگر اسٹیٹ ایسوسی ایشن حلف نامہ دے تبھی انہیں موقع دیا جائے. ان حالات میں کرکٹ صحافی ایاز میمن کہتے ہیں،
سپریم کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ ایسوسی ایشن کو پیسے دے رہے ہیں تو آپ جو آرڈر ہے اس کے باہر ڈیسیشن دے رہے ہیں. بی سی سی آئی کا یہ کاؤنٹر تھا کہ آپ اگر ہمیں ڈے ٹو ڈے بزنس کرنے نہیں دیں گے تو ہم ٹیسٹ میچ کیسے کھیلیں گے نیوزی لینڈ کے خلاف. تو یہ خلاصہ کیا ہے سپریم کورٹ نے کہ جو آپ کا آن گوئنگ سیریز ہے یا کرکٹ کھیل رہے ہیں، رنجی ٹرافی کھیل رہے ہیں وغیرہ وغیرہ یا سیریز کھیل رہے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، لیکن آپ اسٹیٹ ایسوسی ایشن کو پیسے نہیں دے سکتے جب تک آپ ہمارے جو پہلے کے آرڈرز ہے اسے مان نہ لیں. تو یہاں پر یہ معاملہ رکا ہوا ہے.
ویسے بی سی سی آئی کو ایک اسٹیٹ ایک ووٹ، 70 سال کی عمر تک بی سی سی آئی سے جڑے رہنے اور 3 سال تک ایک پوسٹ پر بنے رہنے جیسے مدوں پر 17 تاریخ تک کی مہلت مل گئی ہے. اب یہ معاملہ کدھر جا رہا ہے ایاز میمن کہتے ہیں،
آج مجھے لگ رہا تھا کہ شاید آرڈر آ جائے گا لیکن ویسا ہوا نہیں. دونوں ہی پارٹیز جو ہیں، لودھا کمیٹی ہو یا بی سی سی آئی ہو، دونوں کو کچھ سمے ملا ہے، کچھ وقت ملا ہے یہ دسہرا کی چھٹیوں میں کہ اپنے پوزیشن کو پھر سے ایک بار سوچے، ریکنسیڈر کریں. مجھے نہیں لگتا ہے کہ لودھا کمیٹی جو ہے وہ ریکنسیڈر کرے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ بی سی سی آئی کی آرگیومنٹس کچھ تھوڑی سی بدل سکتی ہے، شاید کچھ اپنا پوزیشن بدلاؤ کرے کہ ہم کوئی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ریفارمز جو لودھا کمیٹی نے کہے ہیں. پر یہ سب جو ہے ایک اسپیکولیشن کی بات ہے، کیونکہ آخر کار یہ دیکھنا ہوگا کہ 17 تاریخ کو جب کلوزنگ آرگیومنٹ ہوتے ہیں اس کے بعد کیا نتیجہ دیتی سپریم کورٹ.
سپریم کورٹ کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ کیا کوئی ایسوسی ایشن ان کے فیصلوں کو پلٹ سکتی ہے یا اسے الٹنے کے طریقے کھوج سکتی ہے، تو اس کا جواب نہیں ہے. تو کیا بی سی سی آئی کو کسی پر اعتبار ہے کہ وہ ان کو بچا لے گا؟ ایک اور کرکٹ صحافی پردیپ میگزین کہتے ہیں،
نہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ تو تب تک تھا جب تک کہ کورٹ نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں دیا تھا. یہ تو کورٹ نے فیصلہ دے چکے ہیں، آپ تو کورٹ کے فیصلے کو ماننے کو تیار نہیں ہو. تو یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ کیا سوچ کر بی سی سی آئی کے آفس بیئرز ایسا قدم اٹھا رہے ہیں کہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. اور اب کورٹ نے جو چیزیں کہی ہیں اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ یا تو ان کو لگ رہا ہے کہ شاید کوئی پارلیمنٹ بچا لے گی، سرکار بچا لے گی، ادروائز تو میں تو نہیں سمجھتا کہ آج تک ہندوستان کی ہسٹری میں ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو اس طرح سے ڈیفائی کیا گیا.
اب بی سی سی آئی کے لیے ایک بار پھر الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. بی سی سی آئی کو لگ رہا ہے کہ لوڈھا سمیتی کی سفارشیں اسے کمزور کر دے گی، لیکن اگر ایک ہی جھٹکے میں سپریم کورٹ نے بی سی سی آئی کو صاف کرنے کے لیے اس کا صفایا ہی کر دیا تو کیا ہوگا؟
اور اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
اور ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہماری شہ سرخی بدستور یہی ہے کہ 2 برس میں پاکستان کے ساتھ سرحد کو سیل کر دیں گے، یہ کہنا ہے بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ کا. اس کی تفصیلات آپ bbcurdu.com پر آ کر کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. سیبین یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچا. آج ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھے فیاض احمد. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دیے سوزان لینن نے، اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارے ساتھ تھے اسرار الحق. ماہ پارہ صفدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے، اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ فرد جاوید.
हेटी में मैथ्यू तूफान के नतीजे में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 400 तक पहुंच गई है। इमदादी इदारों का कहना है कि नुकसान का तायुन करने में कई दिन लगेंगे। नोबेल इनाम देने वाली कमेटी ने सन 2016 के लिए अमन के नोबेल इनाम के फाते के तौर पर कोलंबिया के सदर खुआन मानुएल सांटोश का इंतखाब किया है। रूसी पार्लियामान ने शाम में मुस्तकिल बुनियादों पर फिजाई फौजी अड्डा कायम करने के हक में वोट दिया है। अमरीकी वजीर खारजा ने कहा है कि हलब में शामी और रूसी फौज की कार्रवाइयों की जंगी जराइम के जुमरे में तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तान की पार्लियामान ने भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में मुबैना तौर पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की फायरिंग के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुत्तफिक का तौर पर मंजूर कर ली है। उधर इंडिया ने कहा है कि वो दिसंबर 2018 तक पाकिस्तान के साथ सरहद को मुकम्मल तौर पर सील कर देगा। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।